بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. اس سورت کا نام سورة القمر ہے. عربی میں چاند کو قمر بولتے ہیں. جو چاند پورا ہوتا ہے, خاص طور پر جو اسلامی قمری چاند کے مہینے ہیں, اس میں تیسری تاریخ سے لے کر کے مہینے کے آخری تاریخ تک جو چاند ہوتا ہے اس کو قمر کہتے ہیں. چودھویں تاریخ کے چاند کو بدر کہتے ہیں, اور بالکل شروع کی تاریخ کو ہلال کہا جاتا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں رویت ہلال کمیٹی بنتی ہے کہ پہلی دوسری پہلی تاریخ کا شروع تاریخ کا چاند وہ ہلال کہلاتا ہے, اور چودھویں کا چاند جو پورا ہوتا ہے اس کو بدر کہا جاتا ہے. یہ سورۃ القمر مکی ہے, یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے. اس میں 55 آیتیں ہیں. سورہ طارق کے بعد سورہ صاد سے پہلے 37 نمبر کے اوپر, 37 نمبر کے اوپر یہ سورت نازل ہوئی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو اس زمانے میں چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. اس کا قصہ اس سورت کے اندر بیان ہوا ہے. اور یہ سورت سورہ قمر, اس کے بعد سورہ رحمان, اس کے بعد سورۃ الواقعہ, یہ تین سورت بڑی عجیب سورت ہے کہ اس کے اندر اللہ یہ لفظ نہیں ہے. اللہ تعالی کی کوئی صفت آئی رحمان رب, لیکن اللہ کا نام اللہ یہ تینوں سورت کے اندر نہیں ہے. یہ ان تین سورت کی خوبی ہے. الگ الگ انداز کی خوبیاں ہوتی ہے. تو اللہ تعالی اس میں جلال کا ذکر نہیں ہے. اب ترجمہ دیکھیے. قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے. دیکھو قیامت جو ہے نا, یہ قریب آ گئی. یہ اس سورت کی پہلی آیت کے اندر اللہ تعالی نے بتلایا, پہلی آیت کے اندر قیامت کی نشانیاں تین طریقے کی ہے. قیامت کی کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو دور دور سے ہیں, جس کو علامات بعیدہ دور والی قیامت کی نشانی کہتے ہیں, اور وہ نشانیاں ایسی ہے کہ اس کے بعد فوراً قیامت نہیں آئے گی, کافی زمانے کے بعد قیامت آئے گی. جیسے رمضان ہو جاتی ہے تو ہم بات کرتے ہیں نا کہ اب بقرعید آئے گی, رمضان عید گئی اب بقرعید آئے گی. حالانکہ بقرعید آنے میں ابھی تقریباً 2 مہینے باقی ہوتے ہیں, لیکن رمضان عید جاتے ہی ہم کہنا چالو کر دیتے ہیں کہ بقرعید آئے گی. اسی طریقے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بن کر دنیا میں آنا یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ کی دونوں انگلیاں بتلائی، اس کی طرف اشارہ کیا اور یوں ارشاد فرمایا کہ میرا نبی بن کے آنا اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں قیامت آ ہی جائے گی، اور اس حدیث کا میننگ ہے پوری دنیا کی جو عمر ہے کہ یہ جگت اور دنیا میں انسان آدم علیہ السلام کے مبارک زمانے سے شروع ہوا، تو وہاں سے لے کر جو ٹائم آیا، سمے آیا، تو بہت لمبا زمانہ، بہت لمبا ٹائم، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انسانی دنیا کے، انسانی جگت کے آخری زمانے میں تشریف لائے۔ اسی لیے حضور کے بعد کوئی نئے نبی نہیں آئیں گے، حضور کے بعد اب قیامت آئے گی، عیسیٰ علیہ السلام اتر کے آئیں گے آسمان سے، ان کا آنا بھی قیامت کی نشانی ہے۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوا اور چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، دونوں ٹکڑے الگ الگ ہوئے، الگ الگ جگہ پر ہو گئے، پھر دونوں جڑ گئے، دونوں ایک ساتھ جوائنٹ ہو گئے۔ اس میں بہت بڑی دلیل یہ سمجھائی گئی کہ جس طریقے سے حضور کے مبارک زمانے میں چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، اسی طرح اللہ کی قدرت سے قیامت کے دن چاند، سورج، ستارے، تارے سب کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں تو ایک نمونہ ہوا، ایک سیمپل ہوا، ایک معجزہ ہوا، لیکن جب قیامت آئے گی تو اس قیامت کے دن تمام تاروں کو، ستاروں کو، اور سیارات کو، چاند سورج کو اللہ تعالیٰ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ اور یہ قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ پاک کی ہجرت کی، اس ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے کا قصہ ہے، اور اس وقت حضور نے چاند کے دو ٹکڑے اللہ کی قدرت سے کر کے دکھلا دیے، اور اس سے لوگوں کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ آج چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، قیامت جب آئے گی تو پوری دنیا کا نظام ٹوٹ پھوٹ جائے گا، پوری دنیا کا سسٹم فیل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور ان کافر لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی معجزہ وہ دیکھتے بھی ہیں تو منہ پھیرا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے، یہ تو ایک مضبوط جادو ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی معجزہ دکھاتے، ان کے کہنے کے اوپر کوئی چمتکار دکھاتے، یا ایسے ہی کوئی معجزہ دکھاتے، तो ये लोग क्या कहते कि ये तो जादू है जादू, और जादू जैसे थोड़ी देर में ख़त्म हो जाता है, इस तरीके से नऊज़ु बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन वो भी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। ऐसा मक्का के काफिर लोग बोलते थे। और दूसरा तर्जुमा ये है कि इनका लाया हुआ दीन हमेशा बाकी रहेगा। तो नबी के मौजिज़े से मुंह फिरा लेते थे, नबी के मौजिज़े पर ईमान नहीं लाते थे। وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ, اور انہوں نے حق کو جھٹلایا اور اپنے نفس کی خواہشات پر چلے, اور ہر کام کی ایک حد ہے جہاں وہ ٹھہرنے والا ہے, ہر کام ایک وقت پر ٹھہرا رکھا ہے۔ یعنی ان کافروں پر جو نبی کے معجزات پر ایمان نہیں لاتے ان پر عذاب ایک وقت پر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے یہ لوگ گمراہ ہوں گے, یہ لوگ ہلاک ہوں گے, وہ تو ہونے ہی والا ہے, وہ ٹلنے والا نہیں ہے۔ اور ہر کام کا ایک انجام ہوتا ہے, ایک اینڈ ہوتا ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما رہے ہیں اور کافر جو کر رہے ہیں اس کا انجام ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ اور ہر کام اپنے اینڈ پر, اپنی انتہا پر پہنچ کر صاف ہو جاتا ہے اور بناوٹ کا پردہ ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی ڈھونگ, کوئی بھی بناوٹ, کوئی بھی جو ہے جھوٹی بات تھوڑے دن تک چلتی ہے, جب کچھ دن گزر جاتا ہے تو پھر ہر بات کی حقیقت کھل کے انسانوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ آج دنیا میں کتنے قسم قسم کے جھوٹ پروپیگنڈے ہوتے ہیں, لیکن جب ٹائم اور سمے آگے چلا جاتا ہے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنی بڑی جھوٹی بات تھی, کتنی بڑی غلط بات تھی, کتنی بڑی ڈھونگ کی بات تھی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ, اور پکی بات یہ ہے کہ ان کافر لوگوں کے پاس پچھلی قوموں کے اتنے واقعات پہنچ چکے ہیں کہ ان میں تنبیہ کی بڑی باتیں ہیں۔ یعنی پچھلی امتوں کے اندر جو کافروں پر, نافرمانوں پر جو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا, وہ اتنی ساری باتیں قرآن میں ہیں کہ ان کافروں کو تنبیہ کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ یعنی اگر ان کو ایمان لانا ہے, اگر ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنا ہے, تو پچھلی قوم کے بہت سارے واقعے قرآن میں ہیں, اس میں سے کچھ قصے اس صورت میں بھی شروع ہو رہے ہیں۔ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر, یعنی دل میں اتر جانے والی حکمت کی باتیں موجود تھی۔ اعلیٰ درجے کی حکمت کی باتیں موجود ہیں۔ پھر بھی ڈرانے والی باتوں نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا۔ یعنی اس قرآن مجید کے اندر, پچھلی امتوں کے واقعات کے اندر جہنم سے ڈرانے والی بہت ساری باتیں ہیں, حکمت سمجھداری کی بہت ساری باتیں ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کافروں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ان کافروں کو کوئی جو ہے عبرت حاصل نہیں ہوتی ہے، دل سخت ہو گئے اس لیے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ. لہذا اے نبی تم ان کی پرواہ مت کرو جس دن ایک پکارنے والا فرشتہ ایک سخت ناگوار چیز کی طرف بلائے گا. خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ. یہ اپنی آنکھیں جھکائے ہوئے قبروں سے اس طرح نکل پڑیں گے جیسے ٹڈی ہر طرف پھیل جاتی ہے. قیامت کے دن اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کرے گا اور سب کو قیامت کے میدان میں جمع ہونا پڑے گا. لوگ ڈر کے مارے نظر جھکا کر قبر سے نکل کر قیامت کے میدان میں دوڑ پڑیں گے، جیسے ابھی تیڑ کیسے آ رہے ہیں، ٹڈی تیڑ کیسے پھیل جاتی ہے، اس طرح لوگ قیامت کے میدان میں جہاں حساب ہو رہا ہوگا وہاں سب لوگ جمع ہو جائیں گے. مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ. قیامت کو نہ ماننے والے اس پکارنے والے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، کافر لوگ کہتے جائیں گے کہ یہ تو بڑا سخت دن ہے. سب لوگ قیامت کے میدان کی طرف دوڑتے ہوئے ہوں گے، اور جب دوڑیں گے تو قیامت کے دن الگ الگ حالات ہوں گے. کبھی جو ہے سب لوگ جدھر سے بھیانک آواز آ رہی ہے ادھر دیکھتے ہوئے دوڑیں گے، اور کبھی ایسے حالات ہوں گے کہ سر جھکا کر مجرم اور پاپی کی طرح کھڑے رہیں گے. تو قیامت کے میدان میں عجیب عجیب موقع آئیں گے، لوگ دوڑ رہے ہیں حساب کتاب کی جگہ کی طرف، تو جو آواز آ رہی ڈراؤنی، کدھر سے آواز آ رہی کدھر سے آ رہی ہے، ادھر دیکھتے ہوئے دوڑیں گے. اور کبھی پاپی اور مجرم کی طرح سر جھکا کر کے کھڑے ہوئے ہوں گے. یہ 8 آیت ہوئی. اب ذرا قصہ سمجھو چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا، بڑا عجیب قصہ ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے دکھلایا. جس وقت ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تھے، مکہ المکرمہ میں مینا میں تھے. 8 تاریخ کو ذی الحج مہینے میں حاجیوں کا قافلہ پورا مینا کے اندر ہوا کرتا ہے. مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی نشانی بتلاؤ. انہوں نے نشانی مانگی اور وہ چاندنی رات تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو دو ٹکڑے چاند کے ہو گئے، اور عجیب دو ٹکڑے ہوئے. یہ نہیں کہ جیسے کہ ہماری یہاں تربوز ہو مثلا اور اس کے اندر بیچ میں آپ چھری لگاؤ تو بیچ میں کٹ پڑ گئی، لیکن دو ٹکڑے ساتھ میں ہیں، تھوڑا سا اندر چھری لگا دو، بالکل پورے دو ٹکڑے نہ کرو تو کٹا ہوا نظر آئے گا. لیکن یہ تو دو ٹکڑے ہونے کے بعد ایک ٹکڑا مشرق کی طرف دوسرا مغرب کی طرف چلا گیا, چاند کا ایک ٹکڑا پورو دشا میں دوسرا ٹکڑا پشچم دشا میں چلا گیا, اور دونوں کے درمیان میں پہاڑ نظر آنے لگا. عجیب, دونوں کے درمیان پہاڑ نظر آنے لگا, اور وہ پہاڑ کون سا؟ جبل حیرا. یہ پہاڑ کا نام ہے مکہ مکرمہ میں, جبل پہاڑ کو کہتے ہیں, ہیرا 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 پہاڑ. وہ بیچ میں نظر آنے لگا اس طریقے سے دو ٹکڑے ہوئے, اور ایسا بھی روایت میں ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تو ایک ٹکڑا سامنے رہا اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے چلا گیا. عجیب و غریب اللہ کی قدرت دیکھو, اور کافی دیر تک رہا, لگ بھگ آدھا پونا گھنٹہ یا اس سے زیادہ اتنی دیر تک رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو کہا دیکھو دیکھو, سب لوگوں نے دیکھا, صاف صاف نظر آ رہا ہے, چاند کے دو ٹکڑے ہیں, ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا ادھر, دور دور ہو گیا. تو مکہ کے کافر لوگوں نے اتنا بڑا معجزہ چمتکار حضور کی برکت سے دیکھا تو فوراً ایمان لے آنا چاہیے کہ آپ کے اشارے کے اوپر چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے, آپ حقیقت میں اللہ کے نبی ہے, اللہ کے رسول ہے, فوراً ایمان لے آنا چاہیے. لیکن یہ لوگ کیا کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا, نعوذ باللہ, کہ ہماری آنکھ پہ جادو کر دیا, نظر بندی کر دی, ایمان نہیں لائے. کیسے پتھر دل لوگ تھے. جب انسان کا دل پتھر جیسا ہو جاتا ہے نا تو سچی بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. پھر آپس میں کیا بات کرنے لگے, دیکھا انہوں نے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہیں, پھر دھیرے سے دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے, چاند جیسا تھا ایسا ہی ہو گیا, اصلی حالت میں ہو گیا. تو آپس میں کیا کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لگتا ہے کہ ہماری آنکھ پہ جادو کر دیا, نظر بندی کر دی, لیکن دنیا میں دوسری جگہ جو لوگ رہتے ہیں, دوسرے شہر میں جو لوگ رہتے ہیں, ان کی آنکھ پر تو یہ جادو ایک ساتھ نہیں کر سکتے. چلو یہاں جن لوگوں نے مینا میں مکہ میں یہ دیکھا ان کی آنکھ پہ چلو مانو ان کی بات کہ جادو کر لیا, تو جو لوگ طائف میں رہتے ہیں, مدینہ میں رہتے ہیں, عرب میں دوسری سٹی میں رہتے ہیں, دنیا میں دوسری جگہ پر رہتے ہیں, وہاں تو لوگوں کی آنکھ پر ایک وقت میں جادو نہیں ہو سکتا. کہ ایسا کرو دوسری جگہ سے جب لوگ آئیں گے ان کا انتظار کرو, کیونکہ مکہ میں تو لوگ آتے ہی رہتے تھے حج کرنے عمرہ کرنے, ان لوگوں سے ہم پوچھیں گے کہ تم نے بھی یہ چاند کے دو ٹکڑے دیکھے, ان کا انتظار کرو. اس طرح کی بات ان لوگوں نے آپس کے اندر طے کی, نکی کی. پھر اللہ کی شان, مکہ کے اطراف سے دوسری جگہوں سے جب مسافر لوگ آنے لگے تو ان مسافروں نے بھی کہا کہ ہم نے چاند کے دو ٹکڑے دیکھے تھے. سب نے اقرار کر لیا کہ ہم نے دو ٹکڑے دیکھے ہیں. اب تو ایمان لے آنا چاہیے, لیکن اس کے باوجود بھی مکہ کے لوگ ایمان نہیں لائے. कैसी महरूमी, कैसी महरूमी, कैसी महरूमी। अंदाज़ा लगाओ कि अल्लाह ने मुझे और आपको बगैर देखे हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की तौफीक दी। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजलो करम है। वो लोग नबी का दीदार कर रहे हैं, हुजूर की जियारत कर रहे हैं, हुजूर के चमत्कार को देख रहे हैं, फिर भी ईमान नहीं ला रहे हैं। और याद रखो, चांद सितारे हर चीज के टुकड़े हो सकते हैं। जो अल्लाह पूरा चांद बनावे, पूरा सूरज बनावे, वो अल्लाह उसके टुकड़े भी कर सकते हैं, टुकड़े करके उसको जोड़ भी सकते हैं। और इसी को मौजिजा कहते हैं कि दुनिया के अंदर जिस तरह सारी चीज चल रही है, सारी चीज हो रही है, आम आदत है, आम मामूल है, उससे हटकर के अल्लाह ताला कोई काम कर देवे, नबी के कहने के ऊपर, नबी की दरख्वास्त के ऊपर, या नबी को सच्चा साबित करने के लिए अल्लाह कोई ऐसा अजीब व गरीब हैरान करने वाला कोई नया काम कर देवे, उसी का नाम तो मौजिजा है, चमत्कार इसी को तो कहते हैं। और ये किस्सा मक्का में रात को पेश आया। हो सकता है कि दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में, देशों में उस वक्त दिन रहा होगा, किसी वक्त किसी मुल्क में आधी रात होगी, किसी वक्त आखिरी रात होगी, किसी देश में किसी मुल्क में जब लोग सोए रहते हैं। और ये किस्सा मगरिब ईशा के जो दरमियान का वक्त होता है उस वक्त में हुआ मक्का में। फिर ये कि रात में जो लोग जागते हैं वो हर वक्त तो चांद को देखते नहीं रहते, वो पता नहीं कौन कौन से चांदों को देखने के चक्कर में जागते होंगे, कौन से खुराफात और गलत कामों के लिए जागते होंगे, तो कहां हर वक्त चांद देखते बैठेंगे। और जो है चांद की जो चांदनी जमीन के ऊपर पड़ती है, तो चांद के दो टुकड़े होने से चांदनी में कोई खास फर्क भी नहीं आता। और ये थोड़ी देर के लिए हुआ था। और मक्का में मौजूद लोगों ने और दुनिया में दूसरी जगह पर बहुत सारे लोगों ने ये चांद के दो टुकड़े होने का किस्सा अपनी आंख से देखा। और एक मैं आपको एग्जाम्पल दूं, आज के जमाने में जब ग्रहण होने वाला होता है, ग्रहण, चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण, तो न्यूज में आता है, न्यूज़पेपर में आता है कि फुला दिन फुलाने बजे इतने बजे चांद ग्रहण है, सूरज ग्रहण है। फिर भी दुनिया में कितने इंसान ऐसे हैं कि उनको खबर ही नहीं कि चांद ग्रहण है, सूरज ग्रहण है, बोलो। हालांकि आज के जमाने में मीडिया, टीवी, अखबार कहां कहां तक जाते हैं, उसमें जाहिरात है, ऐलान है, अनाउंस होता है, फिर भी दुनिया में लाखों करोड़ों इंसान ऐसे होते हैं कि इनको ग्रहण कब हुआ कब नहीं हुआ कोई लेना देना नहीं, कोई फिक्र नहीं, कुछ मालूम नहीं। तो ये वाकया चांद के दो टुकड़े होने का तो अचानक हुआ, मीना में थे और मक्का के काफिरों ने कहा और हुजूर ने इशारा किया, अल्लाह ने चांद के दो टुकड़े करके दिखला दिए। और जिन जिन लोगों ने देखा उसमें से बहुत से लोगों को ईमान लाने की तौफीक हो गई इस मौजेजे को देखकर। अब एक अजीब बात मैं आपको बतलाता हूं, इतिहास, हिस्ट्री, تاریخ کی ایک کتاب ہے، تاریخ فرشتہ، وہ ہمارے ہندوستان کی بہت معتبر تاریخ ہسٹری اتہاس کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ ہندوستان میں مالیبار کے راجا نے یہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا قصہ خود اپنی آنکھ سے دیکھا تھا۔ مالیبار یا مالابار، جیسے کہ ہمارے یہاں یہ ملبار ہے، بمبئی کے علاقے میں آگے جاتے ہیں تو بمبئی میں بھی ایک جو ہے ٹورسٹ پوائنٹ ہے ملبار ہل، اور بامبے سے آگے جاتے ہیں دور تو ملبار علاقہ آتا ہے، تو مالابار، مالیبار، ملبار، وہاں ایک ہندو مہاراجا جس کا نام سامری تھا، اس کے باپ دادا کی بات ہے یہ۔ تو ایک راجا نے وہ چاند کا دو ٹکڑے دیکھے اور وہ جو ہے اپنی روز کی ڈائری لکھواتا تھا کہ آج کیا کام ہوئے کیا نہیں ہوئے، تو اس نے اپنی ڈائری کے اندر جو ہے وہ لکھوا دیا، اور وہ ایمان بھی لے آئے۔ وہ قصہ دیکھ کر انہوں نے تحقیق کی، اور تحقیق کر کے وہ بادشاہ ایمان بھی لے آئے۔ اب یہ جو بادشاہ مسلمان ہو گئے جنہوں نے چاند کے دو ٹکڑے دیکھے، ہندوستان کے بھارت کے راجا، ظاہر بات ہے کہ مکہ مدینہ میں مغرب بعد یہ قصہ ہوئے تو اپنے اور سعودیہ کے ٹائمنگ میں جو فرق ہے، تو انڈیا میں رات کو 11-12 بجے ہوں گے۔ اس نے یہ قصہ دیکھا، وہ ایمان بھی لے آئے، اپنی ڈائری میں بھی لکھوایا۔ پھر تیسری صدی ہجری میں، ابھی تو ہم 15ویں صدی میں چل رہے ہیں، تو مسلمانوں کی ایک جماعت عربستان سے مالیبار آئی۔ اس وقت وہاں سامری نام کا راجا تھا، ان کے ساتھ مسلمانوں نے بہت ساری بات کی، ایمان کی بات کی، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ، یہ چمتکار جس میں چاند کے ٹکڑے ہوئے تھے، وہ بھی انہوں نے بتلایا۔ تو سامری نام کا راجا سن کر حیران ہو گیا اور اس نے کہا کہ میرے باپ داداؤں کی جو ڈائری ہمارے پاس ہے وہ میں دیکھتا ہوں۔ وہ اس نے پرانی پرانی ڈائریاں نکال کے دیکھنا شروع کیا، تو ایک پرانی ڈائری میں یہ لکھا ہوا ملا کہ اس کے دادا پر دادا کسی نے لکھا تھا کہ آج چاند کے دو ٹکڑے ہوئے پھر اپنی اصلی حالت کے اوپر ہو گئے۔ یہ بات دیکھ کر کے وہ سامری راجا اس جماعت عرب کی جماعت کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے، اور ملبار کے علاقے میں سب سے پہلے ایمان لانے والے یہ راجا ثابت ہوئے۔ تو ہندوستان کے راجاؤں میں سے کسی راجا نے بھی یہ قصہ دیکھا تھا، یہ معجزہ دیکھا تھا۔ اب یہ جگہ کون سی، کہاں کا راجا، یہ ہسٹری کا ٹاپک ہے۔ الگ الگ باتیں ہسٹری لکھنے والے لکھتے ہیں۔ اپنے یہاں مدھیہ پردیش میں مانڈو گھڑ ایک جگہ ہے، اس کے قریب میں بھی دھار نام کی جگہ ہے، وہاں میں گیا بھی ہوں۔ وہاں جو چوپڑیاں ملتی ہے، کتابیں ملتی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں کا دھار کا جو راجا تھا اس نے چاند کے دو ٹکڑے والا قصہ دیکھا تھا۔ اور پھر اس نے ایک چالیس آدمی کی جماعت دھاڑ سے مکہ یا مدینہ بھیجی بھی تھی، اور وہ لوگ سب جا کر حضور کے ہاتھ پر ایمان لائے، اور پھر جب یہاں دھار مدھیہ پردیش واپس آئے تو راجہ بھی ایمان لے آئے، اور وہ راجہ اور وہ چالیس آدمی جن کو یہ لوگ صحابہ تک کے طریقے پر لکھتے ہیں، ان کی قبر وہاں کی ایک بڑی پرانی مسجد کے صحن کے بیچ کے اندر بھی ہے کہ یہاں ان لوگوں کی قبریں ہیں، اور اس ان کی بنائی ہوئی وہ پرانی مسجد ہے اس کے اندر مسلمان نماز بھی پڑھتے ہیں، ہندو لوگ درشن کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ تو یہ مانڈو گڑھ کے قریب مدھیہ پردیش میں دھاڑ کے لیے بھی مشہور ہے، اور مالیبار یہ اپنے یہاں بامبے سے آگے والے علاقے کو بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال اتنی بات تو ثابت ہوئی کہ انڈیا کے کسی بادشاہ نے یہ چمتکار اور یہ معجزہ دیکھا اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ ایمان لے آئے اس معجزے کو دیکھ کر کے، چاند کے دو ٹکڑے والے۔ اور ہندوستان کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے اسی وقت پر ایمان آ گیا۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ابراہیم صاحب پٹنی دامت برکاتہم العالیہ ایک شعر ہم کو سبق میں سناتے تھے، معجزہ شق القمر آیا ہے مدینہ سے، مہ نے شک ہو کر لیا ہے دین کو آگوش میں۔ کہ مدینہ لکھو اردو میں تو پہلا حرف میم، آخری حرف ہا، اس کے معنی آتے ہیں چاند کے، مہ کے معنی چاند، اور بیچ میں رہ جاتا ہے دال یا نون، دین۔ تو مہ یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تو دین، ایمان، اسلام آسانی سے سمجھ میں آ جاوے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا شعر ہے۔ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر۔ ان موجودہ کافروں سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلانے کا کام کر چکی، سو انہوں نے ہمارے بندے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اور کہنے لگے یہ تو دیوانہ ہیں، اور ان کو دھمکیاں دی گئی، ان کو جھڑک ڈالا۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ سو اس نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں عاجز یعنی بے بس ہو گیا ہوں، اے اللہ میں دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں، اب آپ ہی ان سے بدلہ لیجئے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر۔ سو ہم نے بہت زیادہ برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول ڈالے۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔ اور ہم نے زمین کو پھاڑ کر چشمے بہا دیے، ہم نے زمین کے چشموں کو جاری کر دیا، پھر بارش اور زمین کا پانی مل کر اس عذاب کے کام کے لیے جمع ہو گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ۔ اور ہم نے اس نوح علیہ السلام کو ایک تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر دیا۔ تَجْرِي بِعَيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ۔ جو کشتی ہماری حفاظت یعنی نگرانی میں چلتی تھی اس نبی کی طرف سے بدلہ لینے کے لیے جن کے ساتھ کفر یعنی انکار کیا گیا، جن کی قدر نہیں کی گئی، ناشکری کی گئی، اس نبی کی طرف سے بدلہ لینے کے لیے یہ پانی کا عذاب آیا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس کشتی کو اور طوفان کے واقعے کو عبرت حاصل ہو سکے ایسی نشانی کے طور پر چھوڑ دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، سو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا، اے لوگو سوچو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور حقیقت یہ کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، اب کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ دیکھو ابھی جو کہا گیا تھا پچھلی امتوں کے واقعات میں بڑی نصیحت کی چیز ہے، تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا۔ یہاں چار مرتبہ آیا فہل من مدکر اس سورت کے اندر، چار قصے آئے اور چار مرتبہ آیا فہل من مدکر، ہر قصہ الگ الگ حیثیت میں ہے، الگ الگ عبرت حاصل کرنے کے لیے بہت پیارا مضمون ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو یہاں الگ الگ قصے آ رہے ہیں، اور جو ہے الگ الگ قصوں کے بعد یہ سوال کے ذریعے نصیحت کی جا رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگ مجنون کہتے تھے، نعوذ باللہ پاگل کہتے تھے، نوح علیہ السلام کو لوگ دھمکاتے تھے، ڈانٹتے تھے اور دین کی تبلیغ سے روکتے تھے، اور یوں دھمکی دیتے تھے کہ نوح اگر جو تم نے دین کی دعوت اور تبلیغ چھوڑ دی تو ہم آپ کو پتھر مار، اگر آپ نے دین کی تبلیغ نہیں چھوڑی، ایمان کی دعوت نہیں چھوڑی، تو ہم آپ کو پتھر مار مار کر کے مار ڈالیں گے، ایسی دھمکی دیتے تھے۔ بعض مرتبہ تو نوح علیہ السلام کا گلا دبا دیتے تھے، بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے، اور جب نوح علیہ السلام کو دوبارہ ہوش آتا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دیجئے، وہ حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نبی کا دل، کہ جن لوگوں نے گلا دبا دیا، جن لوگوں نے نبی کو بے ہوش کر دیا، جب ہوش آتا تھا تو پھر ان کے لیے دعا کرتے تھے، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دیجئے، وہ لوگ حقیقت کو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے زبردست پانی برسایا، زمین میں سے پانی نکلا، اب آسمان کا پانی اور زمین کا پانی دونوں پانی آپس میں مل گئے، اور اللہ کا فیصلہ تھا پوری قوم کو ڈبونے کا، وہ فیصلہ پورا ہوا اور پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو کر کے ختم کر دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی میں اللہ نے سوار کر دیا، اس میں پاٹیے تھے، کیلے لگی ہوئی تھی، اور پاٹیے اور تختے جوڑ کر کے پوری کشتی تیار کی گئی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو سوار کرا کر کے بچا دیا اور حفاظت فرما لی۔ پورا قصہ سورہ نوح کے اندر آپ سن لیجئے، انٹرنیٹ پر سورہ نوح بھی پورے پوری موجود ہے، ہماری تفسیر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ذکر کے معنی آتے ہیں یاد کرنا, حفظ کرنا. تو حفظ کرنے کے لیے, یاد کرنے کے لیے قرآن بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. چھوٹے چھوٹے بچے پورا قرآن مجید لفظ بہ لفظ, حرف بہ حرف یاد کر کے سنا دیتے ہیں. آج دنیا میں ہے کوئی دوسری قوم, دوسرے مذہب والے جو قرآن جیسی بڑی اپنی مذہبی کتاب, دھارمک پستک پورے پوری شبد شبد یاد کر کے دکھاوے, اور لاکھوں کروڑوں بچے مرد عورت 1450 سال سے لگاتار یاد کر کے سناتے آ رہے ہیں؟ ایسا ہے کسی مذہب میں, دھرم میں ہو تو بتلاؤ. یہ قرآن کے سچا ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. میں نے اپنا ایک ذاتی پرسنل ایکسپیرینس اپنی کتاب دیکھی ہوئی دنیا میں لکھا ہے, آپ اس میں دیکھ لو کہ ایک مرتبہ بوتسوانا سے ساؤتھ افریقہ جا رہے تھے, تو ساؤتھ افریقہ امیگریشن میں پوچھا کہ آپ کیوں آئے, تو مفتی فاروق صاحب منتی, مفتی یعقوب صاحب منتی, ان کی دعوت پر ان کے بچے کا حفظ ہوا تھا, تو اس کی تکمیل کی مجلس میں اچانک بوتسوانا سے ساؤتھ افریقہ جانے کا پروگرام ہوا, تو امیگریشن والوں کو یوں کہا کہ ان کا بچہ حافظ ہو گیا اسی لیے اس کے پروگرام میں ہم آئے ہیں. تو کہنے لگا قرآن حافظ, قرآن میں کتنی آیت ہے؟ تو اس کو کہا کہ اباؤٹ 6666 آیت ہے. تو وہ امیگریشن آفیسر اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا کہ اچھا, وہ سرپرائز میں ہو گیا, تعجب میں ہو گیا کہ پورا قرآن چھوٹے بچے نے یاد کر لیا. اس کو بہت تعجب ہوا, وہ کھڑا کھڑا ہو گیا. اس کو دعوت دی کہ آپ بھی اس کے پروگرام میں تشریف لائیے, ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں, آپ آئیے. تو قرآن پورے پورا چھوٹے چھوٹے بچے, بڑے مرد عورتیں یاد کر لے ہوئے, اور 1400 سال سے یاد کر رہے ہیں. یہ صرف قرآن کی خوبی ہے, کسی مذہب کی کسی کتاب کے اندر یہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ نصیحت, قرآن میں نصیحت ہے, نیک اعمال کی ترغیب ہے, گناہوں سے ڈرانا ہے, تقویٰ کی بات ہے, اللہ کی قدرت کی نشانیوں کی بات ہے, مرنے کے بعد کی باتیں ہیں, قیامت کی بات ہے, جنت جہنم کی بات ہے, حساب کتاب کی بات ہے. یہ بہت ایزی اور بہت آسان ہے, جو بھی اس کو پڑھے گا اس کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا, نصیحت سمجھ میں آئے گی. عام آدمی, جاہل آدمی, وہ بھی قرآن کی نصیحت کی بات, ترغیب کی بات, اور آخرت کی, قیامت جنت جہنم کی بات سنے گا تو فوراً اس کو سمجھ کے اندر آ جائے گا. لیکن قرآن کے اندر جہاں مسئلے مسائل ہے, شریعت کے لا ہے, شریعت کے قانون ہیں, اس کو سمجھنے کے لیے تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اس میں سے احکام نکالنا, نئے نئے مسئلے اس میں سے تیار کرنا, اس کے لیے تو بہت محنت کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے عربک گرامر پڑھو, حدیث پاک پڑھو, صحابہ تابعین سے جو نقل کی گئی ہے وہ تفسیر پڑھو. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی جو تفسیر بیان فرمائی وہ پڑھو. بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے, تب جا کے آدمی قرآن میں سے مسئلے مسائل نکال سکتا ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن کے اندر جو حصہ نصیحت کا ہے, قصوں کا ہے, اور پچھلی امت کے واقعات کا ہے, جنت جہنم کا ہے, مرنے کے بعد کی زندگی کا ہے, وہ بہت آسان ہے, آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے, آسانی سے آدمی اس میں سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے. پھر بھی احتیاط یہ ہے کہ جو قرآن کی مجلس ہوتی ہو, بڑے عالم کہ اس میں جا کر کے ہم قرآن کی تفسیر سنیں اور جو ہے اس سے کچھ حاصل کریں۔ بعض مرتبہ ڈائریکٹ آدمی اپنی عقل سے قرآن سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو گمراہ ہو جانے کا ڈر لگا رہتا ہے، اسی لیے قرآن کی تفسیر پڑھو تو فوراً کسی عالم کے پاس جا کر ان سے سمجھو، تو جا کر کے پوری طرح آپ جو ہے سمجھ سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرماوے۔
کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، یہ سورۃ القمر کی 18 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، عاد کی قوم نے بھی نبی کو جھٹلانے کا کام کیا، سو دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا رہا۔ یہ ایک قوم تھی بہت پرانے زمانے میں، اور نوح علیہ السلام کے بعد یہ قوم تھی، اور ان کی طرف اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے وہاں کے لوگوں کو، علاقے کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ کیسا عذاب؟ اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ، یقیناً ہم نے ایک مسلسل نحوست کے دن میں ان پر تیز آندھی والی ہوا بھیجی۔ قرآن میں دوسری جگہ پر ہے کہ 7 راتیں اور 8 دن تک آندھی کا طوفان اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر بھیجا۔ جس زمانے میں یہ عذاب آیا، 8 دن 7 راتیں، تو وہ ان کے لیے نحوست کے دن ہو گئے، اور نحوست کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے وہ دن آفت بھرے ہوئے ہو گئے، مصیبت بھرے ہوئے ہو گئے، تکلیف والے دن ہو گئے، چونکہ اللہ کا عذاب آیا اور ہمیشہ کے لیے وہ 8 دن ان کے لیے نحوست والے ہو گئے۔ اس لیے کہ جیسے ہی یہ 8 دن کا عذاب پورا ہوا، فوراً برزخ کا عذاب ان کے لیے شروع ہو گیا، چونکہ 8 دن کے زمانے میں تمام لوگوں کی اس آندھی طوفان میں موت ہو گئی۔ آندھی طوفان میں سب مر گئے، اور موت سے لے کر قیامت تک کا جو ٹائم ہے، اس ٹائم کو برزخ کہا جاتا ہے، جس کو ہم قبر کی زندگی بھی کہتے ہیں۔ تو برزخ کے اندر بھی عذاب چالو ہو گیا، اور جب برزخ کا عذاب پورا ہوگا تو قیامت کا میدان آئے گا، اور پھر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو اب ان کے لیے لگاتار مسلسل ہمیشہ کے لیے عذاب ہی عذاب ہو گیا، نحوست کے دن ہو گئے، مصیبت کے دن ہو گئے، اور یہ ہمیشہ کی مصیبت ان کے اوپر آ گئی۔ آج دنیا میں कुछ लोग आपघात करते हैं। वो ये समझते हैं कि हमको मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा, गलत सोचते हैं। इसलिए कि आपघात करने में वो जिस तरीके से आपघात करते हैं कि बिल्डिंग के ऊपर से कूद पड़े, ट्रेन के नीचे सो गए, जहर पी लिया, तो उसमें एक तकलीफ होती है उनको, फिर मौत के बाद मुसलसल वो तकलीफ चालू हो जाती है। इसीलिए इस आपघात को, खुदकुशी को, सुसाइड को इंसान ये न समझे कि मेरी मुसीबत ख़त्म हो जाएगी, बल्कि मुसीबत और तकलीफ ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए हमारी शरीयत में आपघात, खुदकुशी नाजायज़ और हराम है। تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ جو ہوا لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینک دیتی تھی جیسے کہ وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے تنے ہو۔ قوم عاد کے لوگ بہت لمبے لمبے تھے، اس لیے जब उनके ऊपर अल्लाह का अजाब आया, हवा की आंधी आई, तो ये हवा उनको हवा में उछालती थी, हवा में उनको उड़ाती थी। ऐसे लंबे लंबे तड़ंगे आदमी हवा में उड़ने लगे, फिर जमीन उनको, जमीन के ऊपर जोर से हवा पछाड़ देती थी, हवा जमीन के ऊपर उन लोगों को जोर से पटक देती थी और उनकी मौत हो गई। अब लंबे लंबे हजारों लाखों इंसान जब पूरे इलाके में, पूरे एरिया में पड़े हुए थे, लंबी लंबी उनकी लाशें पड़ी हुई थी, तो ऐसा लगता था कि खजूर की कोई बाड़ी होवे और खजूरी के लंबे लंबे दरख्त होवे और साइक्लोन आ जावे, आंधी तूफान आ जावे, तो कैसे पूरी बाड़ी में लंबे लंबे दरख्त जमीन पर गिरे हुए नजर आते हैं। कहीं तरों पे और नारियल की लंबे लंबे दरख्त, कहीं सोपारी के लंबे लंबे दरख्त और उसके ऊपर आंधी आ जावे, तो कैसा दूर दूर तक लंबे लंबे दरख्त जमीन के ऊपर पड़े हुए होते हैं। इस तरह इस कौम पर अजाब आने के बाद तमाम लोगों की लाशें लंबे लंबे खजूर, नारियल और सोपारी के दरख्त की तरह जमीन के ऊपर पड़े हुए थे, ऐसा उनके ऊपर अल्लाह का अजाब आया। तो इनको जमीन के ऊपर फेंक मारा हवा ने और लंबे लंबे बदन जमीन पर उनकी लाशें पड़ी हुई थी। फकई फकान आजाबी व नुदुर, सो मेरा अजाब और मेरा डराना कैसा रहा। बड़ा खतरनाक अल्लाह का अजाब होता है। وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ پکی بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا، اب کیا کوئی ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو نصیحت کی باتیں بیان فرمائی، وہ نصیحت کی باتیں بہت آسان ہیں، جو بھی آدمی عمل کرنا چاہے۔ دیکھو دوسرا قصہ آ گیا، پہلا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، دوسرا قصہ آیا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا، قوم عاد کا۔ اب تیسرا قصہ سنو، یعنی جو لوگ بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ایسی نافرمان قوم کے اوپر اللہ کا کیسا خطرناک عذاب آتا ہے اور اللہ ان کو کیسے عذاب میں برباد کر دیتے ہیں۔ کذبت ثمود بالنذر، قوم سمود نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلانے کا کام کیا۔ یہ سمود ایک قوم کا نام ہے، ان کی طرف اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے، لیکن اس قوم کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، ایک اللہ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، اسی لیے اللہ کا ان کے اوپر عذاب آیا۔ اور دیکھو جتنے بھی نبی دنیا میں آئے، جتنے بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، وہ تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تمام نبی ایمان مجمل کے اندر، دین کے اصول کے اندر ایک جیسی بات کہتے ہیں کہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ اور نبیوں پر ایمان لاؤ، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لاؤ، اللہ کے یہاں سے جو کتاب آوے اس پر ایمان لاؤ، جنت جہنم کے اوپر ایمان لاؤ، یہ ہر نبی کی دعوت ہوا کرتی ہے۔ لہذا اگر کسی نے ایک نبی کو نہیں مانا تو ایسا سمجھا جائے گا کہ اس نے تمام نبیوں کو نہیں مانا۔ ایک نبی کو نعوذ باللہ جھوٹا کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام نبیوں کو اس نے جھوٹا مانا۔ اسی لیے یہ آیت فرمائی گئی، فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر، کیا ہم سب میں سے اسی ایک آدمی پر نصیحت یعنی وحی اتار دی گئی؟ یہ بات نہیں، بلکہ وہ شخص بڑا جھوٹا بڑائی مارنے والا ہے۔ دوسرا ترجمہ، اور ہم آگ میں پڑ جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو میری بات مان لو، ایمان لے آؤ، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو آگ میں ڈالے جاؤ گے۔ تو جواب میں کہنے لگے، اگر ہم نے تمہاری بات مانی تو ہم آگ میں ڈالے جائیں گے۔ ایسی الٹی بات کہی، نبی ان کو دعوت دے رہے کہ ایمان لے آؤ، ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ جہنم میں ڈالیں گے۔ تو قوم کے لوگ الٹی کھوپری کے الٹی بات کرنے لگے کہ صالح اگر ہم تم پر ایمان لائیں گے تو ہم کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ عجیب قسم کے لوگ ہیں۔ اور حضرت صالح علیہ الصلات والسلام کو ان لوگوں نے الٹی سیدھی بات کہی۔ آیت کا ترجمہ، چنانچہ وہ کہنے لگے کہ کیا ہم اپنی ہی میں سے ایک ایسے آدمی کی بات ماننے لگے جو تنے تنہا ہے؟ ایسا کریں گے تو اس وقت ہم بڑی غلطی یعنی گمراہی اور دیوانگی میں پڑ جائیں گے یا آگ میں پڑ جائیں گے۔ عجیب بات ان لوگوں نے کہی کہ صالح ہماری قوم کا ایک آدمی، ایک بچہ پیدا ہوا، بڑا ہوا، اب وہ صالح یوں کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی، تم میری بات مانو، ایسا بری کہیں ہوئے؟ ایسا تو کہیں ہوئے۔ اس لیے حضرت صالح کی بات ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا اور کہنے لگے، اُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ، کیا ہم سب میں سے اسی ایک آدمی پر نصیحت یعنی وحی اتار دی گئی؟ یہ بات نہیں، بلکہ وہ شخص یعنی صالح علیہ السلام بڑا جھوٹا بڑائی مارنے والا ہے، خود پسند شیخی مارنے والا ہے۔ ان لوگوں نے نبی کو نبی ہی نہیں سمجھا ہے. نبوت کیا چیز ہوتی ہے؟ رسول ہونا کتنا اونچا روحانی درجہ ہے وہ انہوں نے سمجھا ہی نہیں. وہ لوگ کیا کہنے لگے کہ حضرت صالح علیہ السلام یا تو فرشتے ہوئے، اگر یہ فرشتے ہوئے تو ہم ان کی بات مانیں، حالانکہ فرشتہ انسان کے پاس سیدھا آ کر انسان کو دعوت دے اور انسان فرشتے کو دیکھے، یہ بہت مشکل بات ہے. تمام نبیوں کے سردار، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل امین کو پہلی مرتبہ اصلی حالت میں دیکھا تو حضور بھی بے ہوش ہو گئے. تو کیا انسانوں کے بس میں ہے کہ وہ اللہ کے فرشتے کو لائیو دیکھ لے وے، سامنے دیکھ لے وے، آنکھوں سے دیکھ لے وے؟ ہرگز نہیں. انسان نہیں دیکھ سکتا اللہ کے فرشتے کو سامنے. تو وہ کہنے لگے کہ صالح فرشتہ ہوئے تو ہم بات مانیں. کیسی غلط بات کہی، صالح تو انسان ہے. یا تو یہ ہیں کہ صالح علیہ السلام کوئی بادشاہ جیسے ہوئے، کنگ کی طرح ہوئے، کہ ان کے آگے پیچھے خادم، نوکر، اسٹاف، پولیس والے سب چلتے ہوئے، تو پھر ہم ان کی دنیاوی باتیں مانیں گے. یہ کیسا کہ صالح تو فرشتے بھی نہیں ہیں، انسان ہیں. ان کے آگے پیچھے سیکیورٹی، پولیس، گارڈ، چوکی دار بھی نہیں ہے، بادشاہ بھی نہیں ہے، اکیلے ہیں، پھر ہم ان کی بات کیسے مانیں گے؟ ان کی بات پر ہم کیسے ایمان لائیں گے؟ تو اکیلا انسان، اس کے ساتھ کوئی شاہی ٹھاٹ ماٹ بھی نہیں، کوئی فوج، لشکر اور آرمی بھی نہیں، اس لیے دنیا میں ہم اس کی بات مان لیوے ایسی بھی کوئی بات نہیں. اگر ہم نے جو ایسے صالح کی بات مان لی تب تو ہم بڑی غلطی کے اندر ہوں گے، بڑی گمراہی کے اندر ہوں گے، بلکہ ہم پاگل پنے میں پڑ جائیں گے، آگ میں پڑ جائیں گے. ایسی الٹی بات یہ لوگ کرنے لگے. اور حضرت صالح علیہ السلام پر کتنی خطرناک تہمت لگائی کہ نعوذ باللہ یہ نبی شیخی مارتے ہیں، تکبر میں، گھمنڈ میں لوگوں کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ مجھے سردار مان لیوے، مجھے لیڈر مان لیوے، میری لیڈرشپ لوگ مان لیوے، اس کے لیے وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. اُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ. ہم نے صالح علیہ السلام سے کہا ان قریب کل ہی ان کو پتا چل جائے گا کہ کون بڑا جھوٹا اور بڑائی مارنے والا ہے. ان قریب یعنی مرتے ہی پتا چل جائے گا کہ کون شیخی مارنے والا، کون تکبر کرنے والا ہے، پتا چل جائے گا. یہی لوگ جو نبی کو مانتے نہیں ہیں وہی جھوٹے تھے، جو نبی کی اتباع اور نبی کے طریقے پر چلنے کو آر سمجھتے تھے، شرم سمجھتے تھے، وہی لوگ تکبر اور گھمنڈی لوگ ہیں. جب اللہ کا عذاب آئے گا، موت آئے گی، آخرت کی قیامت کی پکڑ ہوگی، تب پتہ چلے گا. آج نبی کو جھوٹا کہتے ہیں، آج نبی کو بڑائی مارنے والا کہتے ہیں، ان کو عذاب آئے گا تب پتہ چل جائے گا. اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ، ہم نے ان کی آزمائش کے طور پر ان کے پاس ان کے مانگنے کے مطابق اونٹنی بھیج رہے ہیں، ہم ان کی آزمائش کے طور پر ان کے پاس ان کے مانگنے کے مطابق اونٹنی بھیج رہے ہیں، اسی لیے تم ہوشیاری سے ان کو دیکھتے رہو اور تم صبر سے کام لو۔ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو کہا کہ صالح، اگر تم اللہ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی چمتکار دکھاؤ۔ تو پھر انہوں نے خود ڈیمانڈ کی کہ ایک چٹان بتلائی، ایک پہاڑ بتلایا کہ یہ پہاڑ پھٹے، اندر سے 10 مہینے کی گابن اٹھنی نکلے اور وہ نکل کر کے بچہ دے وے تو ہم ایمان لائیں گے۔ کیسی عجیب بات کر رہے ہیں، پہاڑ اور پتھر میں سے زندہ اٹھنی نکلے اور وہ بھی گابن ہوئے اور وہ بھی آ کر کے فوراً بچہ دے وے تو ہم تمہارے اوپر ایمان لائیں گے، یہ ان لوگوں نے سوال کیا۔ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ ایسا معجزہ دکھا دیں گے، تم ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے وعدہ کیا ہم ایمان لائیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، آپ کی دعا کی برکت سے اللہ نے وہ پہاڑ کو پھاڑا، چٹان پھٹی، اندر سے اونٹنی نکلی، نکل کر کے آئی گابن اونٹنی، آتے ہی بچہ دیا، پھر بھی قوم کے زیادہ لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ جو ان کا سردار تھا اور اس کے ساتھ تھوڑے بہت آدمی ایمان لے آئے۔ اب جب ایمان نہیں لائے تو ظاہر ہے کہ اب ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، اس لیے کہ انہوں نے خود ڈیمانڈ کی، انہوں نے خود مطالبہ کیا، انہوں نے خود مانگنی کی، پھر بھی ان کے وہ لوگ ان کو ان کا مطالبہ پورا ہوا، ڈیمانڈ پوری ہوئی، مانگنی پوری ہوئی، پھر بھی ایمان نہیں لائے تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرًا، اور ان لوگوں کو بتلا دو کہ پانی ان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے، ہر پانی کے باری والوں کو اپنی باری پر حاضر ہونا ہے۔ اب یہ اٹھنی بڑی عجیب اور بڑی غریب تھی، عجیب و غریب اٹھنی تھی، بہت بڑی، چونکہ یہ اٹھنی میں سے پیدا ہو کے نہیں آئی تھی، بچہ نہیں تھا، یہ اللہ کی قدرت سے پہاڑ سے نکل کے آئی تھی، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آئی تھی یہ اونٹنی۔ اسی لیے جو عام اونٹ کی سائز ہوتی ہے اس سے بہت بڑی یہ اونٹنی تھی، اور کھاتی بھی بہت، جتنی بڑی اونٹنی ہوئے اتنی بڑی اس کی ٹنکی ہوئے تو کھاوے بھی زیادہ پیوے بھی زیادہ، عجیب۔ تو جو گھاس چرنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں جاتی تھی تو سب گھاس چر جاتی تھی، کنویں پر جاوے تو سارا پانی پی جاوے، اور وہ اتنی بڑی اونٹنی ایسی بھیانک دکھے کہ لوگ اس کو دیکھ کے ہی بھاگ جاتے تھے، دوسروں لوگوں کے جانور اس کو دیکھ کے ہی بھاگ جاتے تھے، جانور چرتے نہیں تھے، دوسرے لوگوں کے جانور بکری گائے اونٹ سب چرتے ہوئے، نہیں یہ اونٹنی آ جاوے تو سب بھاگ جاوے اس کو دیکھ کر کے۔ اور کنویں پر جانور پانی پینے آئے ہو اور یہ اونٹنی آ گئی تو سب کنواں چھوڑ کے بھاگ جاوے۔ اسی لیے صالح علیہ السلام کے ساتھ بات چیت کر کے باری طے کر لی کہ ایک دن صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پینے آئے گی، دوسرے دن پبلک کے پورے لوگ کے جانور پانی پینے آئیں گے، ایسی باری بنا دی، ٹن بائی ٹن، باری باری،
ताकि हर एक का काम चलता रहे, किसी को तकलीफ ना होवे। और अजीब बात बतलाऊं, ये ऊँटनी कैसी थी, एक दिन पानी पीती थी और एक दिन पानी न पीवे, तो दूध भी बहुत देवे, इतना दूध देवे, इतना दूध देवे कि पूरी कौम के बर्तन दूध से भर जाते थे, इतना दूध देती थी ये गाय, ये ऊँटनी। फनादौ साहिबहुम फतआता फतआता फ़ाकर। फिर उन्होंने अपने साथी खुदार को पुकारा, फिर उसने ऊँटनी पर हाथ चलाया, तलवार से वार किया और ऊँटनी को काट डाला। ये जो बारी आपस में तय की गई, ये बारी भी इनको अच्छी नहीं लगी। वो ये चाहते थे कि सालेह अलैहि सलाम की ऊँटनी खत्म हो जावे, मर जावे, कत्ल हो जावे, तो हमारे जानवर आराम से चरे, खावे, पीवे, मौज मजे करे। तो वहाँ कौम में एक औरत थी बहुत खूबसूरत, उसके पास बहुत जानवर थे। उसने लोगों में ऑफर रखी, क्या ऑफर रखी, कि जो साले अलैहि सलाम की ऊँटनी को कत्ल कर देवे, मैं उसके साथ शादी कर लूंगी, उसको मेरे जानवर और मेरी प्रॉपर्टी और मेरे माल दौलत में से बड़ा हिस्सा मैं दे दूंगी। दूसरी भी एक औरत थी अनीजा नाम की, उसने अपनी नौजवान खूबसूरत लड़की को ऑफर में रख दिया कि जो भी अल्लाह के नबी की ऊँटनी को काट डाले तो मेरी लड़की से उसकी शादी हो जावे, उसको ऊँट मिल जावे, उसको माल मिल जावे। और हर जमाने में ऐसे गद्दार लोग दुनिया में रहे हैं कि जवान खूबसूरत लड़की मिल जावे तो गद्दारी करो, माल दौलत मिले तो गद्दारी करो। तो एक आदमी था कुदार इब्ने सालिफ, और भूरी भूरी आंख वाला था, नीली नीली आंख वाला था, बटका ठिंगना आदमी था। और उसके साथियों ने तैयारी कर ली कि चलो अपने को तो शादी में खूबसूरत जवान लड़की भी मिलेगी, माल भी मिलेगा, दौलत भी मिलेगी, साले की ऊँटनी को अपने मार डाले। तो एक जगह के ऊपर छुप के वो बैठ गया और हजरत साले अलैहि सलाम की ऊँटनी आई तो उसने पीछे से अटैक करके ऊँटनी को काट डाला, मार डाला, खत्म कर डाला। ये ऊँटनी अल्लाह की कुदरत से आई हुई ऊँटनी थी, अल्लाह के नबी हजरत साले अलैहि सलाम का मौजिजा था और खुद कौम के लोगों ने इसको मांगा था, फिर आपस में मशवरा करके पानी की बारी बनाई थी, लेकिन इन्होंने इस ऊँटनी को काट डाला तो अल्लाह का अजाब उनके ऊपर आया। फकैफ काना अजाबी व नुदुर, सो तुम देखो मेरा अजाब और मेरा डराना कैसा रहा। इन्ना अरसलना अलैहिम सयहतन वाहिदा फकानु कहशीमिल मुहतज़िर। यकीनी बात है कि हमने उन पर एक हौलनाक आवाज यानी फरिश्ते की चिंगार को मुसल्लत किया जिससे वो ऐसे हो गए जैसे किसी बाड़ लगाने वाले की बाड़ का चूरा हो जावे। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को भेजा उनकी बस्ती जहां वो लोग रहते थे, जो उनका एरिया था, उसकी एक तरफ आकर जिब्राइल अमीन ने एक भयानक आवाज निकाली, चिंगार, चीख मारी, जिसके पूरी कौम के लोगों के कलेजे फट गए और सब मर के खत्म हो गए। एक नारा लगाया फरिश्ते ने,
ایک چیخ ماری فرشتے نے اور ہولناک آواز بھاری نعرہ لگایا جس کی وجہ سے ان کی پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ دیکھو بعض مرتبہ چیخنا چلانا نعرے لگانا ایسا بھاری اور خطرناک ہوتا ہے کہ اسی سے لوگ گھبرا جاتے اور ڈر کے مارے مر جاتے ہیں۔ حدیث میں بھی ہے کہ ایک زمانے میں ایسا ہوگا کہ قسطنطنیہ کانسٹینٹینوپول وہاں جا کر اللہ کے نیک بندے نعرہ تکبیر لگائیں گے، اللہ اکبر کی ایسی آواز لگائیں گے کہ بس پوری دیواریں ٹوٹ جائے گی اور اس کو لوگ فتح کر لیں گے، جیت لیں گے۔ تو اس قوم نے جب نافرمانی کی، اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور فرشتے نے آ کر ایسا نعرہ لگایا، ایسی چیخ لگائی، ایسی آواز لگائی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے اور سب لوگ مر کے ڈھیر ہو گئے۔ کیسے ڈھیر ہو گئے؟ کھیت ہوتا ہے نا، کھیت جانور اندر آ کے کھا جاتے ہیں، تو حفاظت کے لیے کانٹے کی باڑ لگا دیتے ہیں اور کانٹے کی باڑ دھیرے 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 چورا چورا ہو جاتی ہے، پھر لوگ اس کو جلانے میں استعمال کر لیتے ہیں۔ کسان لوگ باڑ لگانے کے بعد رات دن اپنی باڑ کو بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ ہماری باڑ ٹھیک ٹھاک ہے نا، سلامت ہے نا، لیکن وہ باڑ دھیرے 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 چورا ہو گئی، ختم ہو گئی، پھر جلانے کے کام آ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ یہ تار وغیرہ کے ذریعے جو کمپاؤنڈ کرتے ہیں نا، اس کا حل بھی یہی ہے۔ تھوڑے دن تک تار کا کمپاؤنڈ برابر رہتا ہے، پھر دھیرے دھیرے تار بھی غائب، آخر میں کھمبے بھی غائب۔ بلکہ دیوار کا کمپاؤنڈ بناؤ اور کوئی دیکھ ریکھ نہ رکھے، دیکھ بھال نہ رکھے، تو دھیرے دھیرے دیوار کا کمپاؤنڈ بھی ٹوٹ جائے گا، لوگ اینٹ بھی لے جا کے دوسری دیوار اپنے گھر پہ بنا ڈالیں گے اور دیوار ختم ہو جائے گی۔ بس اسی طریقے سے یہ پوری قوم ختم ہو گئی، ڈھگلا ہو گئی، عذاب آیا اور ڈھیر ہو گئی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا، اب کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن میں نصیحت کی بات ہے، وہ سنو، سمجھو، دماغ میں بٹھاؤ، زندگی میں اتارو، قرآن کی نصیحت کے مطابق عمل کرو، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ چوتھی قوم، پہلے نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ آیا، اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا قصہ آیا، تیسرے نمبر پر حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم ثمود کا تذکرہ آیا، چوتھے نمبر پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ آ رہا ہے۔ قذبت قوم لوط بالنذر، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا۔ صدوم، یہ جو جارڈن ہے، جارڈن، تو جارڈن اور پیلسٹائن کی بارڈر کے اوپر یہ علاقہ ہے، یہ ایریا ہے۔ صدوم، آمورا، صبوبیم، یہ سب بستیوں کے شہروں کے نام ہیں۔ کسی زمانے میں یہاں حضرت لوط علیہ السلام رہتے تھے۔ لوط علیہ السلام کو مشورے سے اس علاقے میں دین کی دعوت کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا اصل وطن تو عراق، لیکن اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے پیلسٹائن آ گئے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کو صدوم کے علاقے میں دین کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا، لیکن صدوم کے لوگوں نے اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو نہیں مانا، اور جو گندے کام وہ لوگ کرتے تھے اسی گندے کام کے اندر وہ لوگ پڑے رہے، اور بہت سارے گندے کام وہ لوگ کرتے تھے، مرد مرد کے ساتھ خواہش پوری کرے، مرد مرد کے ذریعے سے جو ہے اپنی ضرورت پوری کرے، ہوموسیکسیول جس کو کہتے ہیں، ایسے دھندے یہ قوم کے لوگ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر، یقیناً ہم نے ان پر پتھر برسانے والی آندھی بھیجی سوائے لوط کے گھر والوں کے، ان کو ہم نے رات کے آخری وقت میں بچا لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جب نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب آیا۔ عذاب کب آیا؟ اخیری رات کا کیا مطلب؟ آدھی رات کے بعد، جب پوری قوم کے لوگ میٹھی نیند میں غفلت سے سوئے ہوئے تھے، حضرت جبرائیل امین آئے اور ان کے 5 یا 7 بڑے بڑے شہر تھے، تمام شہروں کو جبرائیل امین نے زمین کے نیچے سے اٹھایا اور اپنی انگلی کے ایک پوروے کے اوپر اٹھایا، اپنے پر اور پانکھ کے ایک کنارے پر اٹھایا، اور اٹھا کر کے زمین سے اوپر لے گئے آسمان کے قریب لے گئے، اتنا اونچے لے گئے کہ صبح صبح میں مرغے جو آواز دیتے ہیں، اذان دیتے ہیں، یہ پہلے آسمان کے فرشتوں نے سنا، اتنا اونچے لے جا کر کے ان کو پلٹ کر کے زمین پر پھینک مارا اور تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچا لیا۔ صبح صبح میں عذاب آیا تھا، اللہ نے ایمان والوں کی اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما لی، اس لیے فرمایا نعمتا من عندنا كذلك نجزي من شکر، یہ ہماری طرف سے ایک نعمت تھی، جو لوگ شکر کرتے ہیں ہم ان کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ عذاب سے کسی کو بچا لیا جائے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جو لوگ اللہ کی نعمت پر شکر گزاری کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ بہت اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے ایمان کی قدر دانی کی، جب ایمان کی دعوت آئی تو ایمان کی قدر دانی کر کے ایمان کو قبول کر لیا، نبی کی قدر دانی کی، یعنی حضرت لوط علیہ السلام جب ایمان کی دعوت لے کر کے آئے تو انہوں نے ایمان نبی کی قدر دانی کی اور نبی کو مان لیا۔ تو جو آدمی بھی نبی کی قدر کرے، نبی کی بات مانے، نبی کی بات پر عمل کرے، جو آدمی بھی دین کی قدر کرے، دین پر عمل کرے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عذاب سے بچا لیتے ہیں اور اللہ ایسے لوگوں کو اپنی نعمتوں سے نواز دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطَشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اور پکی بات یہ ہے کہ اس لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، مگر انہوں نے ڈرانے والوں میں جھگڑے کھڑے کیے، یعنی بیکار شک اور جھگڑے کر کے انکار کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھایا کہ بھائی سدھر جاؤ، اللہ کا عذاب آئے گا، لیکن انہوں نے جھگڑے کھڑے کیے اور یقین قبول نہیں کیا اور جھگڑے کھڑے کر کے نبی کا انہوں نے انکار کیا۔ بعض لوگوں کو جب تم کوئی مصیبت سے ڈراؤ نے تو وہ مصیبت کو مصیبت نہیں سمجھتے بلکہ سامنے جھگڑتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے اس نے سب باتیں بہت سیریس لے لیتا ہے، یہ بات میں کچھ گھبرانے کی بات نہیں، تو ہموں کا سیریس مت لے، بہت ٹینشن میں مت پڑ جا۔ تو بعض لوگ چھوٹی بات کو بہت بڑی بنانے میں ایکسپرٹ ہوا کرتے ہیں، بعض لوگ مصیبت کی بڑی خطرناک بات کو ایک دم ایزی ہلکا اور ہڑواش سے لیتے ہیں، سب غلط ہے۔ تو نبی کی بات کہ اگر تم لوگ ایمان نہیں لاؤ گے تو مصیبت آئے گی، اس کو انہوں نے بہت ہلکے سے لیا، ہڑواش میں لیا، آسان سمجھا اور کہتے کہ یہ کوئی گھبرانے کی ڈرنے کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی ٹینشن میں پڑنے کی بات نہیں ہے، جھگڑے کھڑے کیے اور شک کیا ان لوگوں نے اور انہوں نے ڈرانے والوں میں جھگڑے کھڑے کیے، نبی کی بات انہوں نے مانی نہیں۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ۔ اور پکی بات یہ ہے کہ وہ بری نیت سے ان لوط علیہ السلام کے مہمانوں کو ان لوط علیہ السلام سے مانگنے لگے جس پر ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی، آنکھیں اندھی کر دی، آنکھیں چوپٹ کر دی، سو تم میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ چکھو۔ حضرت جبرائیل امین آئے رات میں اور پوری قوم کی آنکھوں پر اپنا پر، اپنی پانکھ، اپنے ونگز پھیرا دیے، جس کی وجہ سے وہ سب اندھے ہو گئے۔ عجیب، پہلا عذاب ان کے اوپر آیا اندھا ہونے کا، پوری قوم اندھی ہو گئی اور وہ بھی عذاب میں اندھی ہو گئی۔ اللہ اکبر، جبرائیل نے پر لگایا سب اندھے ہو گئے۔ اصل بات کیا تھی؟ حضرت لوط علیہ الصلات والسلام کے یہاں مہمان آئے، یہ مہمان حقیقت میں فرشتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں بھیجا، بغیر داڑھی کے چکنے نوجوان لڑکوں کی شکل کے اوپر بھیجا، چونکہ اللہ تعالیٰ اس قوم کا امتحان لے رہے تھے۔ جب یہ نوجوان لڑکے خوبصورت بغیر داڑھی کے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر آئے تو ان کی بیوی جو ایمان نہیں لائی تھی، وہ جاسوسی کرتی تھی، اس نے قوم کے لوگوں کو خبر کر دی کہ ہماری یہاں خوبصورت لڑکے مہمان آئے، تو سب لوگ دوڑ کر کے آ گئے اور دوڑ کے آنے کے بعد لوط علیہ السلام کو کہنے لگے یہ مہمان ہم کو دے دو، ہم ان کے ساتھ غلط کام کریں گے۔ لوط علیہ السلام نے مکان کا دروازہ بند کر دیا تو یہ شیطان قسم کے لوگ دیوار چڑھ کے مکان میں کودنے لگے۔ لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ فرشتوں نے اس وقت کھولا کہ اللہ کے نبی آپ گھبراؤ مت، یہ ہم کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، کوئی انسان نہیں ہے، ہم ان کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، ہم ان کے اوپر عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں، اسی لیے آپ بالکل ٹینشن مت لو، بالکل مت گھبراؤ، یہ ہم کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکیں گے۔ سبحان اللہ، کیسی شیطان قوم ہوگی کہ نبی نے مکان کے دروازے بند کر لیے تو دیوال کود کود کر کے مکان میں گھسنے کی کوشش کی، بس اسی وقت کے اوپر جبرائیل نے ایک پر مارا، اور سب اندھے ہو گئے۔ پھر اصلی بڑا عذاب آیا۔
وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ،
اور پکی بات یہ ہے کہ صبح سویرے ہی ان پر ایسا عذاب آ پڑا جو جم کر یعنی ٹھہر کر رہ گیا۔ صبح سویرے ہی ان کے اوپر ہمیشہ کا عذاب آ گیا، آج تک وہ علاقہ آباد نہیں ہوا، آج تک آباد نہیں ہوا، آج بھی وہاں کالا کالا گندا گندا بدبو والا گھاڑا گھاڑا جاڑا جاڑا پانی ہے، انسان اس میں ڈوبتا بھی نہیں ہے، کوئی خاص جانور بھی اس میں جیتے نہیں ہے، پورا علاقہ عذاب والا ہو گیا، آج تک وہ بستیاں آباد نہیں ہوئی، اجڑ گئی۔
فذوقوا عذابی ونذر، سو تم میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ چکھو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا، اب کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ دیکھو اللہ بار بار ریپیٹ کر رہے، اللہ بار بار ہم کو سمجھا رہے، اے لوگو یہ قرآن نصیحت کے لیے آیا ہے، یہ قرآن تمہاری زندگیاں بنانے کے لیے آیا ہے، اس قرآن پر عمل کرنے والے بنو۔ اللہ بار بار فرما رہے
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
قرآن میں جو نصیحت کی باتیں ہیں، جو قصے اور واقعات ہیں، قیامت کی باتیں ہیں، جنت جہنم کی باتیں ہیں، مرنے کے بعد کی باتیں، بہت آسان ہے، اس کو سمجھو اور اپنی زندگی کے اندر اس کو اتارو۔ دیکھو اللہ خود ہم کو دعوت دے رہے، میرے قرآن کو سمجھو، اس میں سے نصیحت حاصل کرو، اس کے مطابق عمل کرو، بہت ضروری ہے مسلمانوں۔ نمبر ایک، قرآن کی تلاوت کرو، پڑھو قرآن، صحیح قرآن پڑھو، صحیح نہ ہو تو صحیح کرو۔ نمبر دو، قرآن کی تفسیر کی جو مجلس ہوتی ہے درس قرآن، اس میں جاؤ، درس قرآن سنو، اور جو باتیں قرآن کی ہمارے سامنے آئے اس کے مطابق عمل کرو۔ انٹرنیٹ کے اوپر درس قرآن ہے، تفسیر قرآن ہے، اس کو اپنے موبائل میں رکھو اور جب بھی موقع ملے یا موقع نکالو باقاعدہ اور دھیان سے سنو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤ۔ یہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے آیا ہوا قرآن ہے، جس کو سمجھنا، جس کے اوپر عمل کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اصل چیز قرآن ہے، حدیث پاک، یہ قرآن شریف کی شرح ہے، کومنٹری ہے، اور جو ہے اس کی وضاحت ہے، اصل قرآن، اور پھر فقہاء کرام نے اس میں سے نئے نئے مسائل نکالے، قیاس اور اجتہاد کر کے زمانے کی ضرورت کے مطابق، اور امت نے نئی پیش آنے والی باتوں میں آپس میں اتفاق کر کے اجماع کر لیا۔ تو قرآن مجید کی مجلس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، قرآن کی تفسیر اور درس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، ایسی مجلسوں پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہے، اللہ کی طرف سے برکتیں اترتی ہے، ایسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ مالا مال فرماتے ہیں۔ اللہ آپ کو مجھے قرآن سے محبت عطا فرمائیں، قرآن کی مجلسوں میں شرکت کی توفیق عطا فرمائیں، قرآن کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرِ، یہ سورة القمر کی 41 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور پکی بات یہ ہے کہ فرعونیوں کے پاس بھی ڈرانے والے یعنی رسول پہنچے، اور پکی بات یہ ہے کہ فرعونیوں کے پاس بھی ڈرانے والی چیزیں پہنچی، مگر انہوں نے ہماری سب نشانیوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے ان کو ایسی پکڑ میں لے لیا جو ایک زبردست اقتدار والے کی پکڑ ہوتی ہے، پھر ہم نے ان کو زبردست قابو میں کر کے پکڑ لیا۔ سورہ قمر بہترین ترتیب ہے اس کی۔ جب سورت شروع ہوئی تو قیامت سے شروع ہوئی، اقتربت الساعۃ، قیامت نزدیک آ گئی۔ قیامت سے شروع کر کے جو کافر، جو مشرک، جو نافرمان آخرت سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کی خواہشات میں پڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو بیدار کرنا، جگانا مقصود ہے کہ لوگوں، قیامت آنے ہی والی ہے، تم دنیا کی خواہشات میں پڑے ہو، دنیا کی لالچ اور موج مزے میں پڑے ہو، آخرت سے غفلت میں پڑے ہو، تو ذرا ہوش میں آ جاؤ۔ اسی لیے پہلے قیامت کے عذاب کو بیان کیا گیا، پھر دنیا میں نافرمان لوگوں کا کتنا برا انجام ہوا وہ بتانے کے لیے پانچ مشہور قوم کے قصے بیان کیے جا رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم لوط، اور اب پانچویں نمبر کے اوپر فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے ان کو الگ الگ قسم کے عذاب دیے۔ جب ان لوگوں نے نبیوں کی مخالفت کی، نبیوں کا ورودھ کیا، نبیوں کی نافرمانی کی، تو اللہ نے ان کو الگ الگ طریقوں کا عذاب دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اس دنیا کی پہلی قوم ہے جو اللہ کے عذاب کے اندر پکڑی گئی۔ اب یہ پانچوں قوم جس کا ان آیتوں میں قصہ آیا، یہ پانچوں قوم ایسی قوم تھی کہ ان کے اندر تین دنیاوی اعتبار سے بڑی خوبی تھی۔ دنیا کے اعتبار سے دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تین بڑی خوبی عطا فرمائی تھی۔ نمبر ایک، یہ لوگ بہت طاقت والے تھے، بہت طاقت والے، یہ پانچوں قوم والے۔ طاقت مال کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، طاقت باڈی اور بدن کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، جس کو ہمارے یہاں منی پاور اینڈ مسل پاور کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز، ان قوموں کو بڑا قابو تھا، بڑا کنٹرول تھا، حکومت، سطح، لا اینڈ آرڈر، ملٹری، آرمی، ہر اعتبار سے یہ لوگ بہت قابو والے تھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی ان کو ہرا دے وے، کوئی ان کو ختم کر دے وے۔ یہ بہت مشکل کام تھا، بہت مشکل کام تھا۔ یہ تینوں طرح کی دنیاوی اعتبار سے خوبی اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں عطا فرمائی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ایمان قبول نہیں کیا، تو اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا اور مکھی مچھر کی طرح اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ جس طرح مکھی مچھر کو لوگ مار ڈالتے ہیں، اس طرح جو ہے ایسی طاقت والی قوموں کو اللہ نے ہلاک اور برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کا بہترین راستہ قرآن ہے، اسی لیے بار بار دوہرا دوہرا کر ریپیٹ کر کے کہا گیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ عذاب سے بچنا ہو تو قرآن پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، نبی بنا کر کے فرعون اور فرعون کی قوم کے پاس، قبطی مصری قوم کے پاس بھیجا۔ انہوں نے آ کر کے اللہ سے ڈرایا، جہنم سے ڈرایا، قبر کے عذاب سے ڈرایا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام نے ان کو بہت ساری نشانیاں دکھلائی، نو نشانی تو مشہور ہے، عصا یعنی موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا، آپ کا دائنا ہاتھ جو سفید اور چمکتا ہو جاتا تھا، عجیب عجیب معجزے دکھلائے، اپنے نبی ہونے کی سچی نشانیاں بتلائی، اللہ کے ایک ہونے کی نشانیاں بتلائی، لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو پھر اللہ نے ان کو عذاب کے اندر پکڑ لیا۔ کیسے عذاب میں پکڑ لیا؟ جیسے کہ کوئی بڑا طاقت والا ہو، کوئی بڑا مضبوط حکومت والا ہو، کہ جس کی حکومت پر، پولیس پر، عدالت پر، ملٹری پر، فوج پر بہت مضبوط قابو ہو، اور وہ کسی کو پکڑے، وہ کسی کو سزا دے، تو کوئی بچانے والا ہوتا نہیں ہے، سزا ہو کے رہتی ہے۔ یہاں آیت کے اندر ارشاد فرمایا، اخذ عزیز مقتدر، اللہ تعالی جو بڑے قدرت والے ہیں، اللہ تعالیٰ جو بڑے طاقت والے ہیں، اللہ تعالیٰ جو بڑے زبردست ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کے اندر پکڑ لیا، اور عذاب میں پکڑ کر کے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم براءۃ فی الزبر، کیا تمہارے کافر ان گزرے ہوئے کافروں سے اچھے ہیں کہ یہ موجودہ کافر کفر اور نافرمانی کرے اور پھر بھی ان کو سزا نہ ہو؟ یعنی جو کافر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر تھے، وہ کافر طاقت کے اعتبار سے پچھلی قوموں کے مقابلے میں کیا زیادہ ہے؟ جواب نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے جو کافر ہے، وہ مال اور حکومت کے اعتبار سے پچھلے زمانوں کے کافر کے مقابلے میں کیا زیادہ ہے؟ جواب نہیں۔ قوم عاد قوم سمود کو اللہ نے جو طاقت عطا فرمائی تھی باڈی پاور مسلس پاور جو عطا کیا تھا اس کا دسواں حصہ بھی مکہ مدینہ کے کافروں کے پاس نہیں تھا اور فرعون کے پاس جو مال دولت تھا اس مال دولت کا دسواں حصہ بھی مکہ مدینہ کے کافروں کے پاس نہیں تھا تو جب پچھلی امت کے بڑے مالدار لوگ پچھلی امت کے بڑے طاقت والے لوگ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی رسول کی مخالفت کی تو ان کو اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا تو مکہ مدینہ اور اس امت کے کافر اور نافرمان لوگ اگر نبی کی مخالفت کریں گے قرآن کو نہیں مانیں گے تو اللہ کا عذاب آ کر کے ان کو بھی پکڑ لے گا اور خدا کے عذاب سے یہ لوگ بچنے والے نہیں ہیں۔ لہذا تمام نافرمانوں کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے اگر ہم اللہ کے نبی کی بات نہیں مانیں گے قرآن کی مخالفت کریں گے تو جس طریقے سے پچھلی امتوں پر اللہ کا عذاب آیا تھا اور اللہ نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تھا اللہ تعالیٰ کا عذاب آج بھی آ سکتا ہے۔ ہاں شکل الگ ہو سکتی ہے لیکن عذاب اللہ تعالیٰ کا آج بھی آ سکتا ہے۔ ام لکم برات فی الزبر یعنی کوئی آسمانی کتاب میں تم کو کوئی معافی نامہ لکھ کر کے دیا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں سے قرآن کے سوا کوئی دوسری آسمانی کتاب آئی ہو اور اس میں لکھا ہو کہ یہ مکہ مدینہ کے کافر اس امت کے کافر اس امت کے نافرمان کچھ بھی کرے لیکن ان کو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، ایسا کوئی معافی نامہ ہے ان کے پاس؟ جواب نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کوئی معافی نامہ نہیں دیا گیا کہ جس کی وجہ سے وہ نافرمانی کرے اور اللہ کا عذاب نہ آوے۔ گویا ان کافروں کے اندر کوئی فضیلت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب سے بچ جاوے۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر یا ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بدلہ لینے والی جماعت ہیں، یا ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایسی جماعت ہیں جو اپنا بچاؤ خود کر لیں گے، یا ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایسی جماعت ہیں جو غالب ہی رہیں گے۔ یعنی یہ کافر لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم غالب رہیں گے، ہم بدلہ لے کے رہیں گے، ہم اپنا بچاؤ خود کر لیں گے، ایسا ان کو یقین ہے۔ جب پچھلی امت کے بڑے بڑے طاقت والے مال والے غالب نہیں ہوئے، اللہ کے عذاب کے سامنے جیت نہیں سکے، اللہ کے عذاب کے سامنے خود کو بچا نہیں سکے، خود کا بچاؤ نہیں کر سکے، تو پھر اس امت کے کافر کہاں سے بچ سکیں گے؟ تو کھلم کھلی دلیلیں موجود ہے کہ جس طریقے سے پچھلی امت کے کافر لوگ ہرا دیے گئے، اس امت کے کافروں کو بھی ہرا دیا جائے گا، ان پر بھی اللہ کا عذاب کسی شکل میں آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بدر کی لڑائی دیکھی، خندق میں اللہ کی مدد دیکھی، تو خود ان کافروں کو بھی یقین ہو گیا ہے کہ ہم ہارنے ہی والے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی طاقت ہے ہی نہیں کہ جو ان کو اللہ کے عذاب سے روک سکے. ارشاد فرمایا سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ, سو ان قریب اس مجمع یعنی جماعت کو شکست ہار دی جائے گی اور وہ سب پٹھرا کر کے بھاگیں گے. جیسے کہ احزاب کی لڑائی کے موقع کے اوپر ہوا, بدر کے اندر ہوا کہ اللہ کا عذاب آیا تو سب ہرا دیے گئے اور سب میدان چھوڑ کے پیٹ پھیرا کے بھاگ گئے, اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اللہ نے کھلم کھلی فتح, کھلم کھلی کامیابی اپنی مدد سے عطا فرما دی. اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جتنی بھی جماعت, جتنے بھی جتھے, جتنی بھی جو ہے پارٹیاں آپس میں مل کر کے اسلام کو ختم کرنے کی بات کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ہرا دیں گے, اللہ ان کو ختم کر دیں گے اور ان کو پیٹ پھیرا کر کے موقع آئے گا تب بھاگنا پڑے گا. بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہا وامر, اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے اصلی وعدے کا وقت تو قیامت ہے, اور قیامت بڑی ہی سخت, بڑی کڑوی یعنی ناگوار ہے. یعنی اللہ تعالی کی طرف سے دنیا کے اندر جو عذاب دیا جائے گا وہ عذاب تو چھوٹا اور معمولی ہوگا, اصل عذاب تو آخرت کے اندر ہونے والا ہے, اور آخرت کا عذاب بڑا خطرناک ہے, بڑا ڈینجر عذاب ہے. قیامت کا عذاب ہے نا بہت کڑوا ہے, بہت کڑوا. دنیا کا عذاب اس کے مقابلے میں بہت ہلکا اور آسان ہے. ادہا ایسی چیز کو کہتے ہیں جو بڑی خطرناک ہو, جو بالکل پسند نہ آتی ہو, جس سے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہ ہو. تو قیامت کا عذاب ایسا عذاب ہے کہ جس سے چھٹکارے کا کوئی راستہ ہی نہیں, بڑا خطرناک عذاب قیامت میں ہے. قیامت میں جو عذاب ہوگا وہ بالکل پسند نہیں ہوگا, اور قیامت کے دن بڑے پینترے ہوں گے. یہ بات لوگوں کو کان کھول کر کے سن لینی چاہیے. تو قیامت بڑی کڑوی ہے, بڑی خطرناک ہے. اس دن کی تکلیف بھی بڑی خطرناک ہے, بڑی سخت ہے. اللہ ہی اپنے کرم اور فضل سے ہماری حفاظت فرماوے. ان المجرمین فی ضلال وسعر, حقیقت میں گنہگار لوگ بڑی گمراہی اور جہالت میں پڑے ہوئے ہیں, اور حقیقت میں گنہگار لوگ دنیا میں بڑی غلطی کے اندر ہے. گنہگار لوگ گمراہی کے اندر ہے, گنہگار لوگ جہالت میں ہیں, اور حقیقت میں گنہگار لوگ بڑی غلطی کے اندر پڑے ہوئے ہیں. آخرت میں کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ بھی ہے, عذاب بھی ہے. تو دلال کے معنی گمراہی, سعر کے معنی بھڑکتی ہوئی آگ. تو کافر دنیا میں گمراہی میں ہیں, جہالت میں پڑے ہوئے ہیں, اور غلطی کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ان کے اوپر آنے والا ہے اس عذاب کی طرف سے غفلت, یہ بہت بڑی ان کی غلطی اور بہت بڑی ان کی طرف سے نادانی کی بات ہے ان کافروں کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ایسی غفلت اور نادانی سے ہم سب کو حفاظت میں, امان میں, بچاؤ کے اندر اپنے فضل و کرم سے رکھے. یہ بڑی عجیب چیز بیان کی گئی آیت کے اندر. تو کبھی انسان کو غفلت میں نہیں رہنا چاہیے اور کبھی انسان کو دین سے جہالت میں نہیں رہنا چاہیے. اور جو ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان دینا چاہیے اور اللہ کو یاد رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر. جس دن وہ آگ میں اوندھے منہ گسیتے جائیں گے اور ان کو کہا جائے گا کہ آگ کے لپٹنے کا مزہ چکھو. اعوذ باللہ من ذالک. قیامت کے دن اللہ تعالی نافرمانوں کو جہنم کی آگ میں اوندھے اور منہ سے گھسیٹیں گے, منہ کے بل گھسیٹیں گے اور گھسیٹ کر کے ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا اور فرشتے ان کو کہیں گے اللہ کی طرف سے کہ بس بس اب آگ کا مزہ چکھو, آگ لگنے کا مزہ چکھو, یہ آگ اب تم کو لگے گی اور آگ لگنے کا مزہ تم لوگ چکھو. دیکھو ایک ہوتی ہے جسمانی سزا, یعنی کوئی تم کو مارے, کوئی تم کو سزا دیوے, اور دوسرا ہے مینٹلی سزا, کوئی تم کو ٹارچر کرے, الٹی سیدھی باتیں کرے. تو کافروں کو جہنم میں دونوں طرح کا عذاب دیا جائے گا. ایک تو اوندھے منہ ان کو جہنم میں گھسیٹ کے ڈالا جائے گا, یہ باڈی کو سزا ہوئی, جسم کو سزا ہوئی, شاریرک سزا ہوئی. اور دوسرا فرشتے اوپر سے ان کو کہیں گے اب تم کو آگ لگے گی, اب تم کو آگ لگے گی, اب آگ کی مزہ چکھو. تو یہ مینٹلی سزا ہوگی, اور مینٹلی طور پر کوئی ٹارچر کرتا ہے, کوئی تکلیف دیتا ہے, تو وہ سزا بڑی بھاری اور بڑی خطرناک ہوتی ہے. وَقُلُّ ہاں یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر. یقیناً ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے. بقدر, قدر کے معنی اندازہ کرنا. ہم کہتے ہیں نا گجراتی میں کہ آسرا لگا کے تو کچھ بتاؤ, آسرے کتنا کھوگا, وہ ہے اندازہ لگانا. کسی چیز کو حکمت اور مصلحت کے مطابق بنانا. اللہ تعالی نے اس دنیا کی تمام مخلوق کو ایک بڑے حکیمانہ انداز میں بنایا ہے, بڑی حکمت سے بنایا ہے. کسی چیز کو بڑا بنایا, کسی چیز کو چھوٹا بنایا, کسی چیز کو کسی شکل میں بنایا, کسی چیز کو کسی صورت میں بنایا. پھر ہر ہر ویکتی, ہر ہر فرد کے پیدا کرنے میں بھی اللہ کی طرف سے بڑا حکیمانہ انداز ہے. دیکھو آپ, اونٹ, زیبرا, جیراف, ہاتھی, یہ جانور اللہ نے اونچے اونچے بڑے بڑے بنائے. اور چیونٹیاں, مکھی, مچھر, چھوٹے چھوٹے جانور بنائے. انسان, گھوڑے, گائے, گدھے, کچر, سب میڈیم سائز کے. بنائے، اللہ تعالیٰ نے درمیان کی سائز میں بنائے، تو الگ الگ سائز کے اللہ نے جانور بنائے۔ پہاڑ بھی دیکھو، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی درمیان کا، مڈل سائز کا، اور دریا سمندر بھی کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی مڈل سائز کا، اللہ نے کیسے کیسی چیزیں بنائی۔ پھر ایگزامپل انسان لے لو، انسان میں بھی کوئی لمبا، کوئی ٹھنگنا، اور کوئی مڈل اور درمیانی سائز کا۔ پھر ہر انسان کا ماڈل الگ الگ، گھوڑوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی اونچا گھوڑا، کوئی ٹھنگنا گھوڑا، کوئی درمیان کا گھوڑا۔ بکرے بھی دیکھ لو، ابھی قربانی کے بکرے آتے ہیں، کوئی اونچا بکرا، کوئی چھوٹا بکرا، کوئی مڈل سائز کا بکرا، سب الگ الگ چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ یہ اللہ کی عجیب و غریب قدرت ہے۔ ہم اپنی انگلی دیکھیں، اللہ نے پانچ انگلی رکھی، لیکن پانچوں انگلی ایک جیسی تھوڑی ہے، بیچ والی جو انگلی ہے پانچ میں بالکل بیچ والی، وہ سب سے زیادہ لمبی ہے، سب سے زیادہ لمبی، اور انگوٹھا بیچارہ سب سے زیادہ ٹھنگنا۔ تو دیکھو، صرف انگلی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی بڑی بنائی، پھر انگلیاں کھولنے کے لیے، بند کرنے کے لیے اللہ نے قدرتی اسپرنگ لگا دی، ہاتھ پیر کھولنے کے لیے، لمبا کرنے کے لیے اللہ نے قدرتی اسپرنگ لگا دی، جس کی وجہ سے ہم بہت آسانی کے ساتھ کھولتے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ اس کو بند کر لیتے ہیں۔ کتنی عجیب اللہ نے سسٹم بنائی۔ اور اونٹ کے اندر دیکھو کہ اللہ نے اس کے پاؤں میں تین فولڈ رکھے، تین جگہ سے وہ جو ہے بند ہوتا ہے، کھلتا ہے۔ اور مگر جو ہوتا ہے، عام طور پر تمام جانور نیچے والا جبڑا ہلاتے ہیں کھانے میں، بولنے میں، اور مگر کا اوپر والا جبڑا ہلتا کھلتا ہے۔ کیسی اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت اندازہ لگاؤ۔ اسی کو فرمایا، انا کل شیء خلقناہ بقدر، یقیناً ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے کے ساتھ پیدا کیا۔ دیکھو، قضاء اور قدر دو لفظ ہم بولتے اور سنتے ہیں، تو دونوں کے درمیان میں فرق سمجھو، کیا ڈفرنٹ ہے۔ کوئی بھی چیز پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کلی ازلی، اللہ کا جو علم ہے وہ تمام چیز پر ہے، علم کلی ہے، اللہ کا علم ہے، ہمیشہ سے ہے، ازلی ہے۔ تو کوئی بھی چیز کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا علم کلی ازلی کے ذریعے جو اندازہ، ایسٹیمیٹ، آسرا لگایا، وہ ہے قدر۔ اور پھر اسی اندازے کے مطابق جب وہ چیز پیدا ہو کر دنیا میں آتی ہے تو اس کو قضاء کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ قدر کا ایک میننگ تقدیر کا بھی ہوتا ہے، تقدیر جو ہم رات دن بولتے ہیں نا، تقدیر، اور بچوں کو مکتب میں یاد کراتے ہیں، والقدر خیره وشره من اللہ تعالی، کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ تقدیر سے ہوتا ہے۔ تقدیر سے ہوتا ہے یعنی اللہ نے جس کے لیے جو لکھ دیا، جس کے لیے جو طے کر دیا، جس کے لیے جو نقی کر دیا، اس کے مطابق اس دنیا کے اندر ہر چیز ہوتی ہے، اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ تو اس جگت میں، اس دنیا کے اندر جو ہوتا ہے اچھا، جو ہوتا ہے برا، وہ سب اللہ کے یہاں
اس کی جو تقدیر لکھی ہوئی ہے اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ تقدیر سے آگے پیچھے کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور یاد رکھ لو، تقدیر کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، تقدیر کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ تقدیر کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوگا اللہ کے فیصلے سے ہوگا، یہ ماننا پڑے گا، نہیں مانو گے تو تمہارا ایمان گڑبڑا جائے گا۔ اب میں آپ کو دو حدیثیں سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ مکہ میں جو قریشی لوگ تھے، مشرک کافر، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑنے لگے۔ کائی کا جھگڑا؟ تقدیر کے بارے میں جھگڑا۔ تو جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقدیر کے بارے میں جھگڑا کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری اور اس آیت کے ذریعے سے بتلا دیا کہ تمام عالم میں، تمام دنیاؤں میں، تمام جگت میں اللہ نے ہر ہر چیز کو پہلے سے جو تقدیر تھی اس کے مطابق بنایا ہے۔ کہ اللہ نے ہر چیز کی جو تقدیر لکھ دی تھی کہ انسانوں کی اتنی تعداد ہوگی، اتنی سنکھیا ہوگی، اتنا زمانہ ہوگا، اتنا ٹائم ہوگا، اتنی جگہ ہوگی، اتنی بڑھے گی، اتنی گھٹے گی، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ازل میں تقدیر میں لکھ دی تھی۔ اسی کے مطابق اس جگت کے اندر دنیا میں سب چیز ہوتی ہے۔ اسی لیے کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ جو آدمی تقدیر کا انکار کر دے وہ کافر ہو جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اسلام کے جو پکے اور مضبوط عقیدے ہیں اس میں تقدیر کا بھی عقیدہ ہے۔ جو آدمی انکار کر دے گا نعوذ باللہ کافر ہو جائے گا۔ اور جو لوگ تاویل کر کے، بات بنا کر کے، گول مول ایچ پینچ کر کے تقدیر کا انکار کرتے ہیں وہ کھلم کھلے گنہگار ہے، فاسق ہے وہ لوگ۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، بڑے دھیان سے سنو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں کچھ لوگ مجوسی ہوتے ہیں۔ مجوسی، آج کل مجوسی کی ایک تعبیر ہے پارسی مجوسی ہوتے ہیں، آگ کے پجاری۔ اور امت محمدیہ کے اندر مجوسی وہ لوگ ہیں جو تقدیر کو مانتے نہیں ہیں، تقدیر کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ مجوسی لوگ ہیں۔ اسی لیے اس حدیث سے یہ خلاصہ نکلا کہ تقدیر کا انکار کرنے والا اسلام میں باقی نہیں رہتا، تقدیر کا انکار کرنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں وہ بیمار پڑ جاوے تو ان کی خبر لینے بھی مت جاؤ، مر جائے تو ان کے کفن دفن میں بھی مت جاؤ۔ تو تقدیر کا انکار کرنے والے بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ اسی لیے تقدیر کے اوپر ایمان رکھو کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے یہاں جو پہلے سے طے ہے اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ نے جو پہلے سے لکھا ہے اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں تقدیر، کہ اس دنیا میں کسی بھی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے جو اس کے بارے میں لکھ دیا، جو طے کر دیا، اسی کے مطابق اس جگت کے اندر ہوگا۔ اسے تقدیر کے اوپر ایمان رکھو۔ اللہ ہم سب کو ایمان مجمل، ایمان مفصل، اپنی مرضی کے مطابق صحیح اور کامل عطا فرمائے۔ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرَ، اور ہمارا حکم تو بس ایک ہی مرتبہ آنکھ جھپکنے کی طرح ہوا کرتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کسی بھی چیز کا حکم کرنا چاہتے ہیں تو بس ایک مرتبہ آنکھ جھپکنے کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو قیامت وہ بھی اچانک آ جائے گی، نافرمانوں کے اوپر اللہ کا عذاب وہ بھی اچانک آ جائے گا، پلک جھپکنے کے اندر آ جائے گا۔ تو خدا کا آرڈر جو ہے نا پلک جھپکنے میں ہوتا ہے، چٹا پھٹ پھٹا پھٹ ٹڑا تڑ ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور پکی بات یہ ہے کہ ہم تمہاری جماعت کے لوگوں کو پہلے ہی اپنے عذاب سے ہلاک کر چکے ہیں، پکی بات یہ ہے کہ ہم تمہارے جیسے کافر لوگوں کو پہلے ہی عذاب میں ہلاک کر چکے ہیں۔ تو بتاؤ کوئی کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے، یعنی ان لوگوں کے برے اعمال، ان کا کفر، ان کی نافرمانی اللہ کے علم میں ہے، اللہ ان کو جانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نزدیک یہ لوگ سزا سے بچ جائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا، آج نہیں تو کل دیر سویرے کبھی بھی ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ جیسے کہ پچھلے زمانے کے اندر نافرمان جماعتوں پر، نافرمان قوموں کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو چیز انہوں نے کی وہ ان کے اعمال ناموں میں لکھی گئی ہے۔ ہر انسان چاہے وہ نیک اور صالح ہو، چاہے وہ گنہگار اور برا ہو، جو کام بھی وہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اعمال نامہ۔ زندگی کی ہر ہر چیز اس میں نوٹ کی جاتی ہے، اس میں لکھی جاتی ہے، اور یہ لکھنے کا کام اللہ کے فرشتے کرتے ہیں۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے، چھوٹے سے چھوٹی نیکی بھی لکھی ہوئی ہے، چھوٹے سا چھوٹا گناہ بھی لکھا ہوا ہے، بڑے سے بڑی نیکی بھی لکھی ہوئی ہے، بڑے سے بڑا گناہ بھی لکھا ہوا ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر، یقیناً تقویٰ والے لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، یعنی جن لوگوں نے تقویٰ اپنایا ہے ان کو اللہ جنت کی باڑیوں میں رکھیں گے، جنت کی بہترین نہروں کے اندر رکھیں گے، اور وہاں وہ مزے سے زندگی گزارتے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تقویٰ والوں میں سے آپ کو اور مجھ کو بنا دے وے، اور جنت کی نہروں میں اور باغیچوں میں اللہ اپنے کرم سے فضل سے جگہ عطا فرماوے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچی عزت والی بیٹھک میں، ایسے بادشاہ کے نزدیک جن کا سب پر قبضہ ہے، جن کے قبضے میں سارا اقتدار ہے، جو بڑے قدرت والے ہیں۔ فی مقعد صدق، عمدہ مکان، سچی عزت والی بیٹھک، اللہ اکبر، یہ جنت کی خوبی بیان کی گئی۔ اللہ راضی ہو جاوے، اللہ خوش ہو جاوے، ایسا مقام، سچی مجلس، جہاں لغو بات بھی نہیں ہوگی، جہاں گناہ کی بات بھی نہیں ہوگی، وہ جنت ہے، وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اور اللہ تعالیٰ ایسے بادشاہ ہے جن کی حکومت بہت بڑی ہے، بہت بڑی قدرت ہے، اللہ کا حکم بہت بڑا ہے، اللہ کی حکومت بہت بڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ جنت بھی دیں گے، اپنا قرب، اپنی نزدیکی، اپنے قریب مقام بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت بھی عطا فرمائے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنا قرب، اپنی نزدیکی بھی ہم سب کو عطا فرماوے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنا کامل تقویٰ بھی عطا فرماوے. اس آیت کے اوپر آ کر کے سورۃ القمر الحمدللہ رب العالمین مکمل ہو گئی. اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ القمر بھی مکمل ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان مجلسوں کو آپ کے لیے، میرے لیے، دنیا اور آخرت کے اندر خیر کا ذریعہ بناوے. اللہ پوری زندگی قرآن مجید کے انوار برکات سے آپ کو مجھے مالا مال فرماوے. آخرت میں اہل القرآن میں اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو شامل فرماوے. صحیح بات فرمائی، اہل القرآن ہم اہل اللہ، جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، قرآن سنتے سناتے ہیں، قرآن سمجھتے سمجھاتے ہیں، قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں، قرآن کی دعوت اور تبلیغ چلاتے ہیں، وہ سب اللہ کے اہل ہیں، اللہ کے گھر والے ہیں، اور اللہ کے خاص بندے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اپنا خصوصی قرب اور نزدیکی عطا فرمائیں گے.